الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة النساء اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم آنس وحشتنا في قبورنا وارحمنا بالقرآن العظيم اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين آج ہم اللہ کا نام لے کر سورہ نساء کا ترجمہ اور مختصر تشریح شروع کر رہے ہیں. جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ قرآن مجید میں مکی اور مدنی صورتوں کے جو گروپ تھے ان میں سے پہلا گروپ پانچ صورتوں پر مشتمل ہے. مکی صورت صرف سورہ فاتحہ ہے, حجم میں بہت چھوٹی, معنی میں, مفہوم میں, عظمت میں, فضیلت میں بہت بڑی. اس کے بعد چار سورتیں جو ہیں وہ مدنی ہیں, بقرہ, نساء, آل عمران اور مائدہ. اور یہ جو چار سورتیں ہیں یہ دو سورتوں کے دو جوڑوں کی شکل میں, سورۃ البقرہ, سورۃ آل عمران, یہ الزہراوین, خود حضور نے ان کو ایک نام دیا مشترک, اور ان میں جو مناسبتیں ہیں, مشابہت ہیں, وہ تفصیل کے ساتھ ہمارے ترجمے کے دوران سامنے آتے ہیں. نسبت زوجیت کس اعتبار سے ہے, ایک دوسرے کی تکمیل کس پہلو سے کرتی ہیں, یہ بات بھی سامنے آئی. اب یہ دو سورتیں ہیں, یہ سورۃ النساء اور سورۃ المائدہ, یہ جوڑے کی شکل میں ان میں ایک پورا تنقاف نظر یہ آئے گا کہ سابقہ دو سورتوں میں پہلے حروف مقطعات اور دونوں میں پھر قرآن مجید اور کتب سماویہ کی عظمت کا بیان, جبکہ ان دونوں صورتوں میں کوئی تمہیدی اس طرح کی گفتگو نہیں ہے, براہ راست خطاب ہو رہا ہے. البتہ یہ فرق ہے کہ نسبت زوجیت کے اعتبار سے کہ سورہ نساء میں خطاب یا ایھا الناس, اے لوگوں, خطاب عام ہے, اور سورۃ المائدہ کا آغاز ہوتا ہے یا ایھا الذین عام, وہاں خاص انسانوں میں سے جو لوگ ایمان کے دعوے دار ہیں. باقی جس طرح سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران نصفین میں منقسم ہیں, اس طرح کا معاملہ ان دونوں صورتوں کا نہیں ہے. اپنے اسلوب کے اعتبار سے یہ دونوں صورتیں سورہ بقرہ کے نصف ثانی کے مشابہ ہیں, یعنی چند مضامین کی لڑیاں چل رہی ہیں لیکن آپس میں اس طرح بٹی ہوئی ہیں, گٹھی ہوئی ہیں رسی کی طرح, جو نظر آئیں گی کٹواں, ایک لڑی لال ہے, پیلی ہے, سہری ہے, پیلی ہے, لیکن جب آپ ان کو بٹ دیتے ہیں تو ایک طرف سے دیکھیں گے تو وہ کٹا پٹا رنگ نظر آئے گا, مسلسل لال نہیں نظر آئے گا, مسلسل پیلا نہ نیلا نہ ہرا. کھول دیں گے تو معلوم ہوگا کہ اس کی واقعات میں ایک علیحدہ لڑی ہے, ایک نیلی ہے, ایک پیلی ہے. تو وہاں تو میں نے سورہ بقرہ میں آپ کو بتایا تھا کہ چار ڈوریاں ہیں, دو کا تعلق شریعت سے, شریعت میں دو لڑیاں ہوئی, ایک عبادات اور ایک معاملات, دو کا تعلق ہے جہاد کی سبیل اللہ سے, ایک جہاد بالمال یعنی انفاق کی سبیل اللہ, اور ایک جہاد بالنفس کی آخری شکل یعنی قتال کی سبیل اللہ. یہ چاروں کا تانا بانا سورہ بقرہ کے نسخے سامنے تھا. یہاں سورہ نساء میں بھی آپ دیکھیں گے کہ تین لڑیاں ہیں یہاں, اور وہ اسی طرح آپس میں گچھی ہوئی ہیں. نظر آئیں گی کٹواں, لیکن اگر آپ ان سب کو علیحدہ علیحدہ کر لیں تو وہ اپنی جگہ پر ایک علیحدہ مضمون بن جائے گا. لیکن یہاں پر جو خطاب ہے, ایک لڑی تو وہ ہے کہ جس میں خطاب ہے اہل ایمان سے, اور وہ اسی طریقے سے جیسے سورہ بقرہ میں وہی چار چیزیں اس میں آئیں گی, خطاب, انفاق اور احکام شریعت, عبادات. لیکن دوسرا خطاب ہے اس میں اہل کتاب سے, اس میں یہ کہ نصارہ اور یہود دونوں گڈمج ہیں, دلے دلے ہیں. اب اہل کتاب کا معاملہ ہے, پہلی دو صورتوں میں علیحدہ علیحدہ مسئلہ چل رہا تھا. اس میں سب سے بڑا حصہ اس سورہ مبارکہ کا وہ ہے جو منافقین سے کتاب پر مشتمل ہے, لیکن وہ اکثر و بیشتر لوگ وہاں بات سمجھ نہیں پاتے, اس لیے کہ وہاں بھی خطاب ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا. پورے قرآن میں کہیں یا ایھا الذین نافقوا نہیں آیا, یا ایھا الکافرون بھی ہے, یا ایھا الذین کفروا بھی ہے, یا ایھا الذین آمنوا بھی ہے, یا ایھا الذین نافقوا کہیں نہیں. اس لیے کہ منافق بھی قانون کے مسلمان ہی ہوتے ہیں. تو اصل میں یہ بڑی گہری نظر کی ضرورت ہے کہ یہ پہچانا جائے کہ یہاں یا ایھا الذین آمنوا مومنین صادقین کی طرف روح سکون ہے یا منافقین کی طرف. اگر یہ فرق نہ کیا جائے تو بڑی غلط فہمی ہو جاتی ہے بعض مقامات پر. مثلا سورہ توبہ کے بعض مقامات ہیں, یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ قاتلتم من الارض. اہل ایمان تمہیں کیا ہو گیا جب تمہیں کہا جاتا ہے اللہ کی راہ میں نکلو تو تم بوجھل ہو جاتے ہو, زمین میں دھسے جاتے ہو. تو اس سے ایک عام سیزن پیدا ہو سکتا ہے کہ شاید یہ عام مسلمانوں کا مسئلہ تھا, یہ عام مسلمانوں کا مسئلہ نہیں تھا, یہ منافقین کا مسئلہ تھا. روح سفر ہوا منافقین کی طرف سے. مومنین صادقین تو ہر وقت اس کے لیے آمادہ رہتے تھے کھلے دل کے ساتھ, کہ واپس نہیں پھیرا کوئی فرمان جنوں کا, تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز گرس, اس کو تیار ہر وقت. تو اصل میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کس آیت میں رخ کس کی طرف ہے. اس اعتبار سے یہ سورہ مبارک کا اہم ترین ہے. یہ تو سورہ بقرہ میں تو پورے میں رفض نفاق آیا ہی نہیں. یہ حکمت خدا بندی ہے کہ اس مرض کو پہلے چھپا کے رکھا ہے, کہ علامات کو بیان کر دی کہ یہ بیماری ہے, تاکہ جو بھی متنبہ ہو جائے وہ اپنے علاج کی طرف متوجہ ہو جائے. لیکن یہ کہ جو لوگ نہیں متوجہ ہوئے, معلوم ہوا کہ اب ان کو تھوڑا سا نمایاں کرنا ضروری ہے, بات اوریاں کر کے کرنی پڑے گی. تو سورہ آل عمران میں ایک دو جگہ نفاق کا لفظ آ گیا. لیکن یہاں اب جو سب سے بڑا مضمون ہے سورہ بقرہ میں, وہ منافقین کا ہے. یوں سمجھئے کہ 176 جس کی آیات ہیں, اس میں سے 55 آیتیں ہیں کہ جن کا جو گہرا تجزیہ ہے روح سکون ہے مومنین صادقین کی طرف. صرف 37 آیات ہیں کہ جن میں خطاب ہے اہل کتاب سے, یہود اور نصارہ سے مشترک طور پر, اور 84 آیات ہیں جن میں خطاب منافقین کا ہے. لیکن وہی بات جو میں نے عرض کی کہ یہاں بھی ان سے بات ہوگی یا یہ نذیر آمنوں کے حوالے سے ہوگی, اس لیے کہ ایمان کے دعوے دار تو وہ بھی تھے. منافق تو وہی ہوتا ہے کہ جو دعویٰ کرتا ہے ایمان کا, چاہے وہ شعوری طور پر منافق ہو چاہے شعوری طور پر منافق ہو, لیکن یہ کہ دعویٰ ایمان تو اس میں موجود ہوگا. سورہ نساء اور سورہ مائدہ کے مابین ایک فرق نوٹ کر لیجیے. انسانی تمدن میں سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ ہے معاشرہ, اور معاشرے میں عورت اور مرد کا تعلق, اور نمبر دو جو معاشرے میں کچھ کمزور طبقات ہوتے ہیں ان کے لحاظ کا خیال, ان کے حقوق کا لحاظ کرنا. یہ مضمون آپ کو ملے گا سورہ نساء میں. آئینی قوانین تفصیل سے آ چکے سورہ بقرہ میں. جو رشتہ جڑتا ہے ایک مرد اس عورت کے مابین اس دیوار کا, جس سے کہ پھر خاندان وجود میں آتا ہے, تو یہ جو سب سے برا بنیادی یونٹ ہے معاشرے کا, اس کی جڑ بنیاد کا تو سارا تفصیل سے معاملہ آ چکا ہے سورہ بقرہ میں. پھر آل عمران اس اعتبار سے منفرد ہے کہ اس میں شریعت کا احکام نہیں ہے, سوائے اس ایک حکم کے جو سود کے بارے میں آیا ہے, لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا. کوئی اور احکام شریعت کے ہیں اس میں نہیں. لیکن یہاں اب آپ کو جو تمدن کی معاشرتی سطح کے اوپر خاص طور پر جو دبے ہوئے پسے ہوئے طبقات تھے اس معاشرے میں, ان کی ایمینسیپیشن, ان کو اوپر اٹھانا, ان کے حقوق کی طرف متوجہ کرنا، یہ آپ کو نظر آئے گا. پھر اس معاشرے کے اندر سیکس کا معاملہ، اگر سیکسوئل انارکی ہو تو تباہی پھیل جائے گی، تو اس میں ابتدائی اقدامات جو ہیں وہ اس صورت کے اندر آئے گی. سیکس ڈسپلن کیسے امپوز کرنا ہے مسلمانوں تمہیں اپنے معاشرے کے اندر، بے راہ روی سے کیسے ڈیل کرنا ہے. تو اس طریقے سے تمدن کی جو بنیادی جو منزل ہے اس پر گفتگو ہو رہی ہے. پھر معاہدہ میں جا کر پھر جو تمدن کی بلند ترین منزل ہے ریاست، اور یہ کہ پھر اعلیٰ سطح کے اوپر عدالتی نظام، چوری ڈاکہ وغیرہ کا سدباب، اس کے لیے کیا حدود ہیں، اس کے لیے کیا تعزیرات ہیں، یہ بھی آگے آئیں گے. باقی سورہ نساء میں جیسے ہے ویسے ہی سورہ معاہدہ نے بھی، اہل کتاب سے بھی آخری کتاب ہوگا. تو جیسا کہ میں نے اس کیا تھا کہ پہلا گروپ جو ہے اس میں دو لڑیاں ہیں، ایک ہے یہ شریعت کا گروپ ہے، شریعت شروع ہو رہی ہے، بلو پرنٹ اس کا سورہ بقرہ سے، اس میں تکمیلی احکام سورہ معاہدہ میں، اور دوسرا اس میں کتاب ہے اہل کتاب کے ساتھ، وہ بھی تدریجاً بڑھ کر آخری باتیں وہ ہیں کہ جو پھر سورہ معاہدہ میں ہمیں ملیں گے. بس اتنی تمہید اور کیوں کہ خاصا وقت فرق ہو گیا. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ. اب دیکھیے معاشرت کی مسائل کے ضمن میں گفتگو ہے، تو ایسی بنیادی بات سے شروع کی ہے، اے لوگوں اپنے اس رب کا تقویٰ اختیار کر لو جس نے تمہیں ایک جان سے بنایا، وہ خلق منہا زوجہا، اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا. یہاں یہ نوٹ کرنے والی بات ہے کہ یہاں حضرت آدم کا لفظ نہیں ہے کہ آدم سے ان کا جوڑا بنایا، بلکہ نفس سے بنایا. اس میں وہ بات پوری طریقے سے اکوموڈیٹ ہو سکتی ہے. تو یہاں مراد کیا ہے؟ نو ایک ہے، جن سے دو ہے، بکرا بکری نو ایک ہے، جنس دو ہے، ایک ہی نو سے، اسی نو سے تمہارا جوڑا بنا ہے. ہیومن بینگ ہومو سیپینس، نو ایک ہے، اسپیسیز ایک ہے، لیکن اس کے اندر ہی سے وہ سیکسل ڈیفرینشیشن جو ہوئی ہے اس کے حوالے سے جوڑا بنا ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منہا زوجہا وبث منہما. اب یہاں پر مراد ہے وہی آدم اور حوا، ان دونوں سے پھیلا دیے زمین میں کثیر تعداد میں مرد اور عورت، رجالا کثیرا ونساء. یعنی تمدن انسانی کو اگر آپ ٹریس کریں گے، پیچھے لے جائیں گے، تو اس کی کامن ایک اس کی بگننگ ہے، ایک انسانی جوڑا آدم اور حوا. اس رشتے میں پوری نوع انسانی جو ہے رشتہ قوت میں منسلک ہو جاتی ہے، اس لیول پر جا کر. ایک ہے سگے بہن بھائی، ایک ہے دادا دادی پر جا کر کزنس مل جائیں گے، پر دادا پر دادی پر جا کر اور ایک لمبا بس ہلکا ہو جائے گا. چلتے جائیے تو آدم و حوا کی نسل جو ہے وہ جا کر آخر بلا آخر ایک پیرنٹس ہے، ایک کپل ہے، آدم و حوا. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، جس کی ایک ہی آیت میں دوسری مرتبہ پھر تقویٰ کا حکم، اور تقویٰ اختیار کرو اس اللہ کا جس کا تم ایک دوسرے کو واسطہ دیتے ہو. آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں فقیر بھی مانگتا ہے تو اللہ کے نام پر مانگتا ہے، اللہ کے واسطے مانگتا ہے. اور اکثر و بیشتر معاملات جو تمدنی ہوتے ہیں، گھریلو جھگڑے ہوں، ان کو بھی جب نکالنا ہوتا ہے تو آخر کار کہنا پڑتا ہے کہ اللہ کا نام مانو، تم یہ بات چھوڑ دو، اپنی اسکرپٹ سے باہر آ جاؤ. تو جہاں آخری اپیل کرنی ہے اللہ کے حوالے سے، اس کا تقویٰ اختیار کرو. تو یہ جھگڑے ہو گئے، اس کے احکام پر چلو، اس نے سوسائٹی کے مختلف افراد کے حقوق معین کر دیے، مرد کے حقوق، عورت کے حقوق، رب المال کے حقوق، عامل کے حقوق، مضاربت ہے تو ایک وہ ہے کہ اس کا سرمایہ ہے، اور ایک وہ ہے کہ جو کام کرتا ہے، دونوں کے کیا حقوق ہیں، کیا اختیارات ہیں. اگر ان کی پیروی کی جائے، ان کی پابندی کی جائے، تو جھگڑا نہیں ہوگا. والارحام، اور رحمی رشتوں کا لحاظ رکھو. یہ وہ رحمی رشتہ ہے جیسا کہ میں نے بتایا، والدہ پر جا کر بہن بھائی ایک ہو گئے، دادی پر جا کر ایک اور بڑی تعداد میں ایک ہو گئے، یہ رحمی رشتے ہیں. لیکن انہیں رحمی رشتوں کو پھیلاتے چلے جائیے تو کل بنی آدم اور جتنی بھی بنا کے ہوا ہے، وہ سب ایک ہی نسل سے، ایک ہی باپ اور ایک ہی ماں کی اولاد ہے. ان اللہ تعالیٰ علیکم رقیبا، یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر نگران ہے. یہ تقویٰ کی روح ہے. اگر یہ خیال رہے کہ میں کسی کی نگاہ میں ہوں، کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، میرا ہر عمل اس کی نگاہ میں ہے، چھپا ہوا نہیں، چاہے میں نے سب دروازے بند کر دیے، کھڑکیاں بند کر دی، اور پردے لگا دیے, سب کچھ ہو گیا, لیکن ایک آنکھ سے میں نہیں چھپ سکتا. ان اللہ تعالیٰ علیکم رقیب, اگر یہ مستحضر رہے تو پھر تقویٰ ہوگا, پھر اللہ کے حکم کی پابندی کی جائے گی. اب دیکھیے یہ حکمت نبوت ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اس آیت کو حضور نے خطبہ نکاح میں شامل کیا. کیونکہ نکاح کا موقع کیا ہوتا ہے کہ ایک مرد ایک عورت کے درمیان پھر وہی رشتہ اس دیوار قائم ہو رہا ہے. آدم کا ایک بیٹا ہوا کہ ایک بیٹی, پھر اسی رشتے میں منسلک ہو رہے ہیں جس میں کہ آدم اور حوا تھے, جس طرح ان سے نسل پھیلی ہے ان سے آگے نسل بڑھی. لیکن یہ پورے معاشرتی معاملے میں, خاندانی معاملات میں, آئلی معاملات میں, جیسے سورہ بقرہ میں ہم نے دیکھا کتنی مطلب وقت اللہ تقویٰ نہیں ہوگا تو جو خالی قانون جو ہے اس کے اندر وہ تاثیر نہیں ہوا کرتی. قانون کو تو تختہ مچھلی بنایا جا سکتا ہے, بلا تخرو آیات اللہ ہو جوا, اللہ کی آیات کا چھٹائی نہ بنا دو. یہ قانون کا تقاضہ تو پورا ہو رہا ہے لیکن اس کی جو روح ہے وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے. تو آپ ان یقامہ والا ہوں, اور وہ جو دبے ہوئے طبقات ہیں, ان میں سے یتیم ایک اہم طبقہ تھا, ان کے کوئی حقوق نہیں تھے, مال ان سے ہڑپ کر لیے جاتے تھے, کمزور تھے. وہ آتی یقامہ والا ہوں والا تو تبدل الخبیث بالطیب, ان کا مال جو ہے اس میں سے اچھا اچھا مال لے لیا, اپنا برا مال ان میں شامل کر دیا. انہیں کیا پتہ چلا, اگر یہ کہ ہڑپ ہی کر گئے نہیں تو بہت متقی ہوئے, لیکن یہ تعداد پوری کر دی. لیکن یہ کہ ان کا جو اچھا مال تھا اپنے طرف لے لیا اور ربی مالی میں لگا دیا. ولا تاکلوا اموالہم الی اموالکم, اور ان کے مال اپنے مالوں میں شامل کر کے ہڑپ نہ کرو. انہ کان حوبا کبیرا, یقیناً یہ بہت بڑا گناہ, بہت بڑے بوال کی بات ہے. وہی خود تم اللہ کو شکو ہی یتاما, اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم یتیم بچیوں کے بارے میں انصاف نہیں کر سکو گے, یعنی یقین جب پلٹتا ہوا کے لیے اس کی ایک زندگی ہے, ایک خاص حد کو پہنچنے کے بعد وہ ایک انڈیپینڈنٹ لائف اختیار کر لے گا. یقین لڑکی کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ وہ یہ کہ کوئی ولی ہے اس سے انہیں نکاح بھی کر لیا لڑکی سے تاکہ اس کا مال بھی قبضے میں آ جائے, اور کیونکہ یقین ہے اس کے پیچھے اس کے حقوق کے نگہداشت کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں, اگر ماں باپ ہوں تو ظاہر بات ہے کہ پھر وہ بچی کے حقوق کے بارے میں بھی تو کچھ بات کر سکیں, لہذا جس طرح چاہیں اس کو ظلم کرے, ان کا کوئی پرسان حال نہیں. تو اس میں خاص طور پر یقین ایک تو ہے لڑکا اور لڑکی یقین. تو آپ ہی یقامہ ہم اسے منکرین سنت نے, منکرین حدیث نے اس آیت کو مختلف طریقے سے تعبیر کیا ہے, لیکن وہ میں یہاں تو بیان نہیں کر سکتا. جو مفہوم میں صحیح سمجھتا ہوں, جو سلف سے چلا آ رہا ہے, جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مرغی ہے, تو میں وہی بات بیان کر رہا ہوں. یہاں جو ہے تیسری آیت میں وہ یتامہ سے مراد ہے یتیم بچیاں, یتیم خواتین. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ, تو پھر یہ ہے کہ تم ان یتیم بچیوں سے نکاح مت کرو, اور تمہیں جو پسند ہو اگر ضرورت ہے دو دو تین تین چار چار کی حد تک تمہیں اجازت ہے نکاح کر سکتے ہو. تو آگے استعمال کی گئی آئے قرآن مجید میں, لیکن یتیم بچیوں کے تم ولی بن کر کہیں اور ان کی شادی کرو تاکہ ان کے حقوق کے لیے پاسبان بن کر تم کھڑے ہو سکو, ورنہ یہ کہ تم نے انہیں اپنے گھروں میں ڈال دیا تو پھر ان کے حقوق کا کون ہوگا جو بات خود کر سکے تم سے. فیصل تم اللہ قابل, البتہ یہ جو ہم نے آزادی دی ہے دو دو تین تین چار چار, اس کی ایک شرط ہے, اور وہ یہ کہ اگر دو شادیاں ہیں تین ہیں چار ہیں تو عدل ہو. فیصل تم اللہ قابل, اگر تم ان میں برابری نہ کر سکو یہ اندیشہ ہو تو واحد سن, تو پھر ایک ہی شادی کرو, ایک ہی بیوی, اس سے زائد نہیں. اور معاملہ کا تیمانوں کو میں دوسرا کھاتا یہ ہے, یا جو تمہاری دل کے یمین ہو, جو لونگیاں ہوں, جو جنگوں میں غزوات میں جو بھی آتی تھی, وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے, ان کی تعداد کے اوپر کوئی تعین نہیں ہے, لیکن پھر شادی ایک ہوگی. اگر کہ اس میں آگے چل کر بات آ جائے گی کہ اس انصاف میں قلبی رجحان اور میلان شامل نہیں ہے, یہ چیز دوسری کی ہو سکتی ہے, ٹائم کتنا گزار رہے ہو, کس بیوی کے پاس کتنا, سب اس میں مساوات ہونی چاہیے, نان نفقہ کیا دے رہے ہو, کپڑے کیسے دے رہے ہو, ان تمام چیزوں میں جو کاؤنٹ ہو سکتی ہیں, جو مادی چیزیں ہیں, جو ریسی بھالی جا سکتی ہیں, اس میں انصاف اور عدل لازم ہے. البتہ دلی رجحان اور میلان جس پر انسان کو قابو نہیں ہوتا اس میں درست نہیں ہے. ظاہر قابل اللہ تعالی, یہ اس سے قریب تر ہے کہ تم ایک ہی طرف کو نہ جھک پڑو, کہ ایک ہی بس بیوی کی طرف سارا میلان ہے, رجحان ہے, اور جیسا کہ آگے آئے تھا کہ دوسری جو ہے یا دوسری جو ہیں وہ معلق ہو کر رہ گئی ہیں کہ نہ وہ شوہروں والی ہیں اور نہ وہ آزاد ہیں کہ کہیں اور نکاح کریں. وہ آپ النساء صدقاتهن نحلا, اور عورتوں کو ان کے مہر خوشبینی کے ساتھ دیا کرو, اس کو تاوان سمجھ کے نہ دیا کرو. یہ صدقات جو ہے صداق کی جمع ہے, اور صدقے کی جمع ہے صداقات, دال پر زبر ہو تو صدقے کی جمع, اور دال پر پیش ہے صدقات تو یہ صداق کی جمع ہے. تم ان شعیل ملو دفتر, پھر اگر وہ خود اپنی مرضی سے اپنی رضا مندی سے اس میں سے کوئی چیز تمہیں دے دے, تم نے نہر جو انہیں دیا تھا وہ تم نے ادا کر دیا, اب وہ تمہیں کوئی سے بات کر رہی ہے, تمہیں اس میں سے کوئی چیز جو ہے ہدیہ کر رہی ہے, تحفہ دے رہی ہے, کوئی حل نہیں, فقلو ہو حلی مریا, تو تم اسے استعمال دلاؤ, کھاؤ لگتا پکتا, اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن یہ ہے کہ وہ ان کی مرضی سے زبردستی نہیں, گبر کر کے نہ دے دیا جائے. پنسب القمن چاہیے نہیں ہو نفس بالکل اپنی مرضی. بلا تو صبح بالکم النتی جہان اللہ القم قیام وقول الحم قلم معروف. اب ایک معاشرے میں تم کا ایسا بھی ہوتا ہے صبح بچہ ہے ابھی اس کو سمجھ نہیں ہے, یا آوارا ہو گیا ہے, باپ مال بہت چھوڑ گیا ہے, اب وہ مال اڑا رہا ہے, تو یہاں پہ تصور دیا گیا کہ اس میں معاشرت کی سطح پر روک تھام ہونی چاہیے, یہ نہیں کہ میرا مال میں دس خرچ کروں. تو اب والا کم کہا گیا, جیسے ایک معاشرے کی ایک مشترک کی چیز ہے, مشترک بہبود کے لیے ہے, چاہے انفرادی ملکیت ہے لیکن پھر بھی اس معاشرے کی اس کے اندر مشترک بہبود ہونی چاہیے. مت پکڑا دو نہ سمجھو کو یا بے وقوفوں کے اپنے مال, ان کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دنیا کے گزران کا ذریعہ بنایا ہے. ورزقوہم فیہا, ہاں انہیں رزق دیتے رہو اس میں سے, وقفوہم کھلاتے رہو پلاتے رہو, وقولوا لہم قولا معروفا, اور ان سے بات کیا کرو البتہ نرم اچھے انداز میں. یہ اصول تھا جس کے تحت کہ برٹش انڈیا میں کورٹ آف وارز مقرر ہو جاتے تھے, اگر کوئی بڑا جاگیردار ہے, کوئی نواب ہے اور فوت ہو گیا, اس کا بیٹا جو ہے ہمارا ہے اور اس کی جو خط دیکھا ہے تو اس کو کچھ اڑا دے گا, ختم کر دے گا, تو کورٹ آف وارز ہو جاتا تھا. حکومت جو ہے وہ اس کا کاج دے دیتی تھی, اس کے لیے سالانہ اس میں سے اسی آمدنی میں سے وظیفہ ہوتا تھا, اس میں اپنا خرچ کرے, لیکن یہ ہے کہ باقی چیزیں جمع رہتی تھی تاکہ یہ ان کی آئندہ دفعے کے کام آ سکے. وقت یتامہ حتہ یا بلغ النکاح, اور یتیموں کی دیکھ بھال کرتے رہو, جانچ پرچ کرتے رہو, دیکھتے رہو کہ ان کے اندر کبھی شعور پیدا ہو گیا یا نہیں. پھر آنس تم ان رشتن, تو جب تم دیکھو ان میں کیا لیے باشعور ہو گئے ہیں, سمجھدار ہو گئے ہیں, فتفاؤ الیہم اموالہم, تو ان کے اموال ان کے حوالے کرو. ولا تاکلوها اسرافا و بدارا ان یکبروا, اور دیکھو اس مال کو کھانے کی کوشش نہ کرو, ہڑپ نہ کرو جلدی سے, کہ ایسا نہ ہو کہ بچے جوان ہو جائیں تو یہ مال کو یہی دینا ہے میں نے, تو اس سے پہلے پہلے جتنا بھی اس کو میں کھا جاؤں کھا لوں. ومن کان غنیا فلیستعفف, اگر کوئی جو ولی ہے یتیم کا وہ ولی ہے, اللہ نے اسے خود دے رکھا ہے, خوشائش ہے اس کے پاس, تو پھر اسے یتیم کے مال میں سے کچھ بھی لینے کا حق نہیں, پھر اسے یتیم کے مال سے بچے رہنا چاہیے. ومن کانا فقیرا, اور اگر کوئی خود تندرست ہے محتاج ہے, اب ظاہر بات ہے وہ یتیم کی بھی نگہداشت بھی کر رہا ہے, اس کا کچھ وقت بھی اس پہ خرچ ہو رہا ہے, تو فلی کوئی بالمعروف, تو معروف طریقے سے بھلے انداز میں جو کہ معقول انداز ہو, اس میں سے اگر وہ یتیم کے مال میں سے کچھ کھا بھی لے تو کوئی حرج نہیں. اسلام کی تعلیم بڑی فطری ہے, اس کے اندر وہ بندشیں نہیں ہیں کہ جو ان نیچرل ہوں, جن پر عمل کرنا ناممکن ہو جائے. فائدہ دفاع تم الیہم اموالہم, جب تم ان کے مال ان کے حوالے کر دو, فاشہدوا علیہم, تو گواہ بنا لو کہ یہ چیزیں تھیں جو آج کی تاریخ میں میرے مل تحریر میں تھی, آج تک میں نے ان کے حوالے کر دی. وکفا باللہ حسیبا, باقی اللہ تعالیٰ کافی ہے حساب لینے کے لیے, یہ دنیا کا معاملہ ہے, اس کے لیے لکھت پڑھت شہادت, اصل اصل حساب تو تمہیں اللہ سے ہٹا کے دینا ہے. مل جال نصیب و مما ترک والدان والاقربون, مردوں کے لیے بھی حصہ ہے اس میں سے کہ جو ترکہ چھوڑا ہو, جو وراثت چھوڑی ہو والدین نے اور رشتے داروں نے. ولل نساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون, اور عورتوں کا بھی حصہ ہے اس میں سے جو والدین کی وراثت ہے, جو انہوں نے ترک کیا ہے ان کا ترکہ ہے اور رشتے داروں کا. یہاں پہلی مرتبہ عورت کو وراثت کا حق دیا جاتا ہے, ورنہ عرب کے معاشرے میں عورت کا کوئی حق وراثت نہیں تھا. یہاں تو فرمایا گیا کہ مما قل منه او کثر, چاہے وہ وراثت تھوڑی ہو چاہے زیادہ ہو, قانون جو ہے اللہ کا اس کو اس کے اوپر پورے طور سے نافذ ہونا چاہیے. نصیبم مفروضہ, اور یہ حصہ ہے اللہ کی طرف سے فرض کیا گیا. اب آپ میں آپ کو نوٹ کراؤں گا کتنی مرتبہ یہ تاکید ہو رہی ہے اس قانون وراثت کی, اور آپ اگر ساتھ ہی دیکھتے رہے کہ کتنی زجیاں ایسی دکھتی ہیں ہمارے معاشرے کے اندر, کوئی ان کا لحاظ نہیں. اور بڑا جو ہمارا خاص طور پر ایک علاقہ ہے کہ جہاں ویسے نماز روزہ بہت ہوتا ہے, تو بیٹیوں کو کوئی وراثت میں کوئی حصہ دینے کے لیے وہ کسی صورت تیار نہیں ہوتے. شریعت کی کچھ چیزیں جو ہیں وہ بہت اہم ہیں, اور شریعت کی یہ چیزیں جو ہیں کس قدر تاکید کے ساتھ آ رہی ہیں, یہ کہتے ہوئے ایک رواج کے تحت ہوگا. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى, اور جب وراثت کی ترکے کی تقسیم ہو رہی ہو, تو اب اگر وہاں کچھ قرابت دار بھی آ جائیں, فل یتاما یتیم بھی آ جائیں, ول مساکین کچھ محتاج بھی آ جائیں, فَلْيُقِيهِمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا, تو انہیں بھی کچھ دے دلا دو اس میں سے. اس وقت دیکھ رہے ہیں تقسیم ہو رہی ہے, وہ بالکل محتاج ہیں, احساس محرومیت جو ہے اس کو کسی نہ کسی درجے میں جو بھی اس کے اندر کچھ مداوع ہو سکتا ہو کرو. وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا, ان سے بات کرو تو بڑے اچھے انداز میں, بالکل نہیں کہ ہماری وراثت تقسیم ہو رہی تم کون آ گئے. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ, ڈرتے رہنا چاہیے ان لوگوں کو کہ اگر انہوں نے بھی چھوڑے ہوتے اپنے پیچھے ذریتاً ذرافاً, چھوٹے بچے اپنی نسل چھوڑ کر اگر وہ کہے ہوتے اور یتیم بچے ہوتے ان کے, خافوا علیہم, تو کیسے کیسے اندیشے ہونے ہوتے اپنے اور بچوں کے بارے میں. فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ, تو انہیں چاہیے کہ اللہ کا تقویٰ اختیار کرے. یہ یتیم جو اس وقت آ گئے یہ بھی کسی کے بچے ہیں, کوئی ان کا بھی باپ تھا, ان کے سر پر ہاتھ رکھا. وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا, اور بڑی صاف اور ستھری اور صحیح اور صحیح صحیح اور حق پر مبنی بات کرو. اِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا, یقیناً وہ لوگ کہ لوگ یتیموں کا مال ہڑپ کرتے ہیں ناحق, انما یاکلون فی بطونہم نارا, وہ اپنے پیٹوں میں بھر رہے آگ, وسیصلون سعیرا, اندر کی آگ کو اپنے پیٹوں میں ڈال رہے ہیں اور سموچے وہ خود آگ میں ڈال دیے جائیں گے. تو گویا کہ ایک آگ ان کے اندر ہوگی اور ایک جہنم کی آگ ان کے باہر ہوگی. یہ 10 آیتیں بڑی جامع ہیں, اور جس طریقے سے کہ سوسائٹی کے جو پسماندہ طبقات تھے ایک ایک کا خیال کر کے جس باری دین سے حکمت کے ساتھ احکام دیے جا رہے ہیں. اب اس کے بعد جو رکوع ہے یہ بڑا مختصر ہے, آیتیں 4 ہیں لیکن یہ قیامت مضمر ہے ان میں, یہ اعجاز ہے. 4 آیتوں کے اندر اسلام کا پورا قانون نظر آتا ہے جس سے پوری پوری جلدیں نکل گئی, جامعیت کی انتہا. یوسیکم اللہ فی اولادکم, اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں. للذکر مثل حظ الانثیین, لڑکے کے لیے حصہ ہے 2 لڑکیوں کے برابر. فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ, اور اگر صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوں اور 2 یا 2 سے زائد ہوں تو ان کو 2/3 میں حصہ ملے گا. وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ, اور اگر ایک ہی بیٹی ہے تو اسے آدھا ملے گا. ظاہر بات ہے بیٹا ایک ہی وارث ہوگا تو پورے کا وارث ہو جائے گا, تو جب بیٹی کا حصہ بیٹے سے آدھا ہے تو اگر ایک ہی بیٹی ہے تو اسے آدھی وراثت ملے گی, آدھی پھر اور لوگوں کو جائے گی, وہ ایک الگ معاملہ ہے. وَلَا أَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ مِنْهُمَا الثُّلُثُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ, اب یہ وراثت میں ایک تو ہے نیچے وراثت بیٹا بیٹی, اور ایک ہے اوپر والد والدین, جب اب وہ بھی زندہ ہے فوت ہوا ہے پیشن, اس کے والدین یا والد یا والدہ دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہے ان کا بھی حصہ ہے. وَلَا أَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا, اس کے والدین کے لیے ہر ایک کے لیے ان میں سے چھٹا حصہ ہے اس کے ترکے میں سے, مما ترک ان کان لہو ولد, اگر اس کی اولاد ہے. ایک شخص لاولد مر گیا ہے اور بات ہوگی, اولاد ہے تو چھٹا یعنی 1/3 کا والدین بھی چلا گیا, 2/3 جو ہے اولاد میں تقسیم ہوگا. فائنل میں کن لہو ولد, اور اگر اس کی اولاد ہے ہی نہیں, لاولد فوت ہو رہا ہے, وہ ورے کہوں ابواہ ہو اور اس کے وارث اس کے والدین ہی ہیں, پہلے ان میں ہی سورس وہ ماں کو 1/3 اور باپ کو 2/3, وہی مرد تھا ماں باپ ماں سے بس عورت گمنا ہو جائے گا. فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ, اور اگر اس کے بہن بھائی ہو, پہلے ان میں سلس دن بعد وصیت یوسی بیا اور بہن, تو پھر ماں کا حصہ جو ہے وہ پھر اور کم ہو جائے گا, چھٹا حصہ رہ جائے گا سلس کی بجائے, جب تاکہ باپ کی طرف سے تو پھر بھائیوں کو راس جا سکے گی. اس کے اپنے انصاف فرما دیا دن بعد وصیت یوسی بیا اور بہن, وراثت کی تقسیم سے پہلے 2 کام کر لینے ہوں گے, کہ اگر کوئی وصیت کی ہے اس وصیت کو پورا کیا جائے, اگر کوئی دین ہے جو فوت ہوا ہے اس پر کوئی قرض ہے وہ ادا کیا جائے, پھر جو ہے وراثت مدار ہوگی. من بعد وصیت یوصی بها او دین. آباؤکم وابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا. تمہارے باپ یا تمہارے بیٹے تم نہیں جانتے کہ ان میں سے کون تمہارے لیے زیادہ نافع ہے, زیادہ قریب ہے نفع کے اعتبار سے. فریضۃ من اللہ, جو تم اپنی عقلوں کو چھوڑو اللہ کی طرف سے یہ فرض ہے. فریضۃ من اللہ, یعنی آدمی سمجھے جیسے بوڑھے والدین ہیں, خام خواہ ان کے لیے حصہ کائے کو رکھ دیا ہے, کھاتی چکے زندگی گزار چکے, ابھی راست اور دلی چاہیے اولاد کو, بیٹا بیٹی کو نہیں. اللہ کا حکم مانو. آباؤکم وابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا فریضۃ من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما. یقینا اللہ تعالیٰ علیم اور حکیم ہے, اس کا کوئی حکم علم اور حکمت سے خالی نہیں. ولکم نصف ما ترک ازواجکم ان لم یکن لہن ولد, اور تمہارا حصہ تمہاری بیویوں کے ترکے میں سے آدھا ہے اگر ان کے کوئی اولاد نہ ہو. بیوی فوت ہو رہی ہے اور اس سے کوئی اولاد نہیں ہے, تو جو کچھ چھوڑ رہی ہے اس میں سے نصف جو ہے شوہر کا ہو جائے گا, باقی نصف جو ہے وہ بیوی کے بھائیوں وغیرہ کو جائے گا, یعنی شوہر کا نصف ہو گیا. فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ, اور اگر اس کی اولاد ہے, فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ, پھر تمہارے لیے چوتھائی حصہ ہوگا اس میں یہ جو اس نے چھوڑا ہے, باقی تین چوتھائی اس کی اولاد میں تقسیم ہو جائے. مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ, اور یہ بھی ہوگا وصیت کی ایگزیکیوشن کے بعد, اور اگر وہ قرض ہے اس کی ادائیگی کے بعد. وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمُ, اور جو کچھ تم چھوڑو, مرد شوہر فوت ہو گیا ہے تو اس کی وراثت میں سے بیویوں کا حصہ ہے چوتھا. ان لم یکن لکم ولد, اگر تمہارے کو اولاد نہیں ہے. فان کان لکم ولد, اور اگر تمہارے اولاد ہے, فلہن ثمن مما ترکتم من بعد وصیت یوصون بها او دین, تو پھر ان کے لیے آٹھواں حصہ ہے. اگر تمہارے لیے اولاد ہے تو تمہاری بیوی کے لیے پھر آٹھواں حصہ ہے تمہارے ترکے میں سے. من بعد وصیت یوصون بها او دین, اس وصیت کی تکمیل کے بعد جو تم نے کی ہو, یا قرض جو تمہارے ذمے ہو ادا کرنے کے بعد. وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً, اور اگر کوئی شخص جس کی وراثت جو ہے تقسیم ہو رہی ہے کلالہ تھا, اور امراۃٌ, یا کوئی عورت بھی کلالہ ہو سکتی ہے. یہ کلالہ کون ہوتی ہے؟ جس کے نہ تو والدین ہو نہ اولاد ہو. میت ہے, فوت شدہ مرد ہے یا عورت ہے, تو جب نہ تو ہے اوپر والدین میں سے کوئی اور نہ کوئی اولاد میں سے, وہ اس کو کلالہ کہتے ہیں, بہن بھائی ہے. اب بہن بھائیوں میں جو تقسیم ہوگی, وہ ایک تقسیم تو وہ یہ کہ جو حقیقی اور عینی اور اللہ کی بہن بھائیوں میں ہوتی ہے, وہ تو ہے اسی طرح جیسے کہ اولاد کی ہے. لیکن یہاں صاف حکم دیا جا رہا ہے, عربوں میں اصل میں تین قسم کے بہن بھائی ہوتے تھے. ایک عینی وہ ہے, باپ بھی وہی ہے, مشترک ماں بھی وہی ہے, جنہیں ہم حقیقی کہتے ہیں. ہمارے یہاں حقیقی بھائی, حقیقی بہن, یعنی والدین دونوں مشترک ہیں. اللہ کی کہ باپ ایک ہے اور مائیں جدا ہیں, لیکن عرب میں ان میں کوئی فرق نہیں تھا, وہ بھی حقیقی کہلاتے تھے. حکم جو ہے معاشرے کے اندر ان کے عینی اور اللہ کی بہن بھائیوں کا ایک تھا, کوئی فرق نہیں تھا. ان کے یہاں شوتیلا وہ کہلاتا تھا کہ ماں ایک ہو باپ اور ہو. ایک شخص کی اولاد تھی, وہ فوت ہو گیا, اب اس کی بیوی نے دوسری شادی کر لی ہے, اس سے بھی اولاد ہے, تو ماں تو ایک ہے, اولاد جو دو ہیں, دو باپ سے ہیں, وہ کہلاتے ہیں کہ جو اخلاقی ہیں. ان کا حکم دے رہا ہے کہ اگر کوئی شخص مرا ہے, وہ کلالہ ہے, چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے, وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ, اس کی ایک بہن ہے یا ایک بھائی ہے, فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ, تو ان میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے. فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ, اور اگر وہ اس سے زیادہ ہے, فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ, پھر وہ ایک تہائی میں حصے دار رہیں گے. مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ, یہی دو شرطیں پھر ہیں, اس وصیت کے ایگزیکیوٹ کرنے کے بعد جو کی گئی ہو, یا قرض کی ادائیگی کے بعد. غیر مضار, اور یہ سارا کام ایسے ہونا چاہیے کہ کسی کو ضرر پہنچانے کی نیت نہ ہو. وصیت من اللہ, یہ اللہ کی طرف سے تاکید ہے. واللہ علیم حکیم, اللہ تعالیٰ سب کو جاننے والا, کمال حلم والا ہے. اس کے حلم پر دھوکہ نہ کھاؤ کہ وہ تمہیں پکڑ نہیں رہا ہے. اس کی پکڑ جب آئے گی تو ان بخش رب کا شدید, پھر اس کی پکڑ بڑی سخت ہے. تم کا حدود اللہ, یہ اللہ کے حدود ہیں. ممن یطع اللہ و رسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار, جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ داخل کرے گا انہیں, ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وذلک الفوز العظیم، اور یقیناً یہ بہت بڑی کامیابی ہے. ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعدی حدودہ، اور جو کوئی نافرمانی کرے اللہ اور اس کے رسول کی اور تجاوز کرے اس کی حدود سے، یدخلہ ناراً خالداً فیہا، اس کو وہ داخل کرے گا آگ میں، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ولہ عذاب محیط، اور ان کے لیے عذاب محیط ہوگا، احالت ہمیشہ عذاب. اب جو میں نے عرض کیا تھا سیکس ڈسپلن، اسلامی معاشرے سے تفہیر شروع ہو رہی ہے. مکے میں تو ظاہر بات ہے مسلمان جب تک تھے، جو غلبہ وہاں کو پاک کا تھا. اب یہاں مدینے میں اللہ نے مسلمانوں کو حیثیت دی ہے کہ اپنے معاملات کو سنوارنا شروع کریں، تو ایک ایک کر کے ان معاشرتی چیزوں کو اور ان سوشل پرابلمس کو ڈیل کیا جا رہا ہے. اب اگر کوئی سیکشل انارکی ہے، کوئی بدکاری معاشرے میں ہے، کیا کیا جائے، کیسے روک تھام، اس کے ابتدائی احکام یہ آ رہے ہیں. اس کے تکمیلی احکام جو ہے وہ سورہ نور میں آئیں گے. یہ تدریج ہے، یہ سورہ نساء، پھر ہے سورہ احزاب، پھر ہے سورہ نور، اور پھر ہے سورہ مائدہ. اب اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہوئی کہ سورہ نور اور سورہ احزاب کو کافی دور آگے رکھا ہے مصحف نے، اور یہاں پر سورہ نساء کے بعد سورہ مائدہ آ گئی ہے. ورنہ سورہ نساء، پھر سورہ احزاب، پھر سورہ نور، اور پھر سورہ مائدہ ہے ترتیب یہ. باقی اور بھی مدنی صورتیں درمیان میں ہیں، لیکن یہ چار بڑی بڑی صورتیں جو ہیں جن میں معاشرتی مسائل جو ہیں وہ تفصیل سے آئے ہیں، ان کی تفصیل یہ ہے. ولاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم، اور وہ عورتیں تمہاری عورتوں میں سے جو کوئی کسی بے حیائی کا ارتکاب کریں، فاستشهدوا علیہن اربعۃ منکم، تو پھر گواہ بناؤ، گواہ لاؤ ان پر تم میں سے چار. اگر وہ گواہی دیں فانشهدوا، گواہی دے کہ ہاں اس عورت نے بدکاری کی ہے، کام سے کوئی ہوں نفل بجوت، تو پھر ان عورتوں کو گھروں میں بند کر دو، حتیٰ یتوفا ہن الموت، یہاں تک کہ موت ان کو لے جائے. یتوفا ہن الموت، موت ان کو لے جائے، موت ان کا قصہ پار کرے. اور یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ ان کے لیے کوئی اور راستہ نکال دے. وہ راستہ نکالنا ہے جو سزا کی پھر بعد میں نصاب آ گیا، کہ اگر اس کو پھر سزا دے دی جائے، حد جاری کر دی جائے، سزا دا دی جائے، لیکن ابھی ابتدائی حکم ہے. یہاں معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایسی لڑکیوں کا یا عورتوں کا تذکرہ ہے کہ جو مسلمانوں میں سے تھی، لیکن ان کا بدکاری کا معاملہ کسی یہودی سے ہو گیا ہو یا کسی ایسے شخص سے ہو گیا جو ابھی مسلمان نہیں، تو یہ ان کا یہ طرف ہے. ہے وہ کوئی مسلمان لڑکی یا خاتون جس کا معاملہ ہے، لیکن دوسرا جو اس عمل کا جو شریک ہے وہ غیر مسلم ہے. وہ لگانے یا کیا نہیں ان کو، اور اگر وہ دونوں تمہیں لیتے ہو، مرد بھی اور عورت بھی، فَعَذِبْهُمَا، تو ان دونوں کو پھر اذیت دو، تکلیف دو، انہیں سزا دو. فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں، فَعَارِضُوا عَنْهُمَا، تو ان کو چھوڑ دو. اِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت توبہ کا قبول فرمانے والا اور رحیم. یہ بالکل ابتدائی احکام ہیں، اسی لیے ان کی وضاحت میں تفسیروں میں آپ کو بہت سے اقوال مل جائیں گے، اس لیے کہ اصل میں تو یہ پھر آخر میں جا کر یہ سب منسوخ شمار ہوں گے جبکہ حدود آ گئی پوری کی پوری. جیسے کہ وصیت کا وہ حکم جو سورہ بقرہ میں آیا تھا وہ اب ثابت ہو گیا جبکہ قانون وراثت آ گیا. اب وہ آیت آئیے کہ جو بہت بڑی حکمت کی آیت ہے، جس کا حوالہ اس سے پہلے بھی میں نے کبھی دیا ہے. ان نمت توبہ تو اللہ للذین یعملون سوء بجہالت، اللہ کے ذمے ہے توبہ قبول کرنا ایسے لوگوں کی جو کوئی برا حرکت کر بیٹھتے ہیں جہالت اور نادانی میں. ثم یتوبون من قریب، پھر فوراً توبہ ہے. یعنی اگر ایمان اندر ہے تو کسی وقت ایسا تو ہو گیا کہ کوئی خارجی اثرات اتنے پوٹنٹ ہو گئے یا نفس کے اندر ہیجان ایسا ہو گیا کہ آدمی کنٹرول نہیں کر سکا، لیکن جیسے اس کے بعد ہوش میں آئے گا اس پر شدید پچھتاوا، شدید ندامت تاری ہو جائے گی. تو اس کے لیے یہ کہ وہ توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے. فولاد کا یقین اللہ علیہ، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی توبہ قبول فرمائے گا. وکان اللہ علیم الحکیم، اللہ تعالیٰ علیم اور حکیم ہے. وہ لے سکی توبہ للذین یعملون السیئات، ایسے لوگوں کا کوئی حق نہیں ہے توبہ کا کہ جو اپنی برائی حرکتیں کرتے رہے، حرام کھولیاں کرتے رہے، زندگی بھر ایش لڑاتے رہے. وَمِنَ الَّذِينَ يَمُوتُونَ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، یہاں تک کہ جب موت کا وقت آ جائے تو کہیں کہ اب میں توبہ کرتا ہوں، یہ توبہ نہیں. وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اسی پر خلاف کر دیجیے جو مر بھی گئے صاف قبر کی حالت میں ان کی توبہ کا کوئی سوال ہی نہیں. اولئک اعتدنا لہم عذابا الیما, ایسے لوگوں کے لیے تو ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا یحلکم من ترک النساء کرہا, اے ایمان تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم عورتوں کو زبردستی وراثت میں لے لو. یعنی اس عورتوں کے قبضے پر جو سرسری ظلم ہوتا تھا, کیونکہ پالیگامی عام تھی, ایک شخص ہے فوت ہوا ہے, چار ہیں پانچ بیویاں ہیں, اب فرض کیجیے کہ جو بیٹا ہے بڑا جو وارث بن گیا ہے, اب باقی اس کی حقیقی ماں کے یہ باقی سوتی ہی مائیں وہ ان کو وراثت میں لے لیتا تھا کہ میرے قبضے میں رہیں گی, بلکہ ان سے شادیاں بھی کر لیتے تھے, بغیر شادی اپنے گھروں میں ڈالے رکھتے تھے, یا پھر یہ کہ اختیار اپنے ہاتھ میں رکھ کر ان کی شادی کہیں کرتے تھے تو خود مہر لیتے تھے. اس طرح کے معاملات کرتے تھے عورتوں کے ساتھ, یہ ظلم ہوتے تھے. یا ایھا الذین آمنوا لا یحلکم ان ترثوا النساء کرہا, پہلے ایمان کے بارے میں جائز نہیں ہے کہ تم عورتوں کے وارث بن جاتے ہو زبردستی. ولا تعذروهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن, اور نہ تمہارے یہ جائز ہے کہ تم ان کا راستہ روکو, روک کے رکھو انہیں تاکہ تم واپس لے لو ان سے جو کچھ تم نے انہیں دیا ہے. اب نکاح کیا تھا اس وقت تو بڑے چاؤ تھے اور لان تھے اور کیا کیا دے دیا تھا, اور اب جو ہے اس سے وہ واپس ہتھیانے کے لیے طرح طرح کے ہتھکنڈے استعمال ہو رہے ہیں, انہیں تنگ کیا جا رہا ہے, ٹارچر کیا جا رہا ہے, ذہنی طور پر تکلیف پہنچائی جا رہی ہے. اللہ بفاظ قطر مبینہ, ہاں اگر کسی سے صحیح جو ہے حرام کاری کا فیل سرد ہو گیا اس پر تو جاتی کی جائے, اسے تو سزا دی جائے, جیسے کہ وہ پڑھا چکا ہے فاضو اس کو تو اجازت ہے, اس کے بغیر جو ہے کسی کے اوپر جاتی کرنا, خاص طور پر اگر نیت یہ ہے تو میں اسے اپنا مہر واپس لے لوں. وَآشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, دیکھو عورتوں کے ساتھ معاشرت اختیار کرو, رہو سہو معروف طریقے پر, بھلے طریقے پر, اچھے طریقے پر, نیکی اور راستی کے ساتھ. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا, تو اور اگر تمہیں کسی وجہ سے اب وہ ناپسند ہو گئی ہے, انہیں پسند نہیں کرتے تم, تو ہو سکتا ہے کہ کسی شے کو تم ناپسند کرو, ذرا حال ہے کہ اللہ نے اسی میں تمہارے لیے خیر کثیر رکھ دیا. پتا نہیں ایک عورت جو ہے کسی ایک اعتبار سے آپ کے دل سے اتر گئی ہے, کبھی اس کا اعلان نہیں رہا ہے, اس میں اور کون کون سی خوبیاں ہیں, کس اعتبار سے آپ کے لیے وہ خیر کا ذریعہ بنتی ہے, تو اللہ کے حوالے کرو اس معاملے کو, لیکن ان کے ساتھ رکھو معاشرت صحیح, ان کے حقوق ادا کرتے ہیں. ہاں اگر معاملہ ایسا ہو گیا ہے کہ ساتھ رہنا ممکن نہیں ہے تو طلاق کا راستہ کھلا ہے, شریعت اسلامی ہے, اس میں کوئی تنگی نہیں رکھی ہے, یہ کرسچینٹی کی طرح کا کوئی غیر معقول نظام نہیں ہے کہ طلاق ہو ہی نہیں سکتی, ماں یہ کہ طلاق کا راستہ کھلا ہے. بھائی اگر تم سدارا زوجن میں کالا زوجن, اور اگر تم نے فیصلہ کر لیا ہو کہ ایک بیوی کی جگہ کوئی دوسری بیوی لانی ہے, وہ آ کے تم رہتا ہو نہ تم تارن, اور ان میں سے کسی ایک کو تم نے ڈھیرو مار دیا ہو, فلا تاخذو ہو بھی حسیا, فلا تاخذو بھی حسیا, اس میں سے کوئی شہر واپس نہیں لے سکتے, جو نہر دیا تھا وہ ان کا ہے, اب اس میں سے کچھ واپس نہیں لے سکتے. اتا خود نہ ہو بختان ہو اس میں موبی نہ, کیا تم لوگ وہ نہر واپس ان سے نہ اور صحیح گناہ کے طور پر, پر کیسا تاخذو نہ ہو, اس عقل ناخن لو, اس شعور اور کچھ شرافت کا ثبوت دو, کیسے ان سے اس مال تم واپس لینا چاہتے ہو. وقت افزا بازو پیدا بازو, جبکہ تم ایک دوسرے سے مل چکے ہو, تمہارے مابین انتہائی قریبی رشتہ جو بھی کرتا ہے دنیا کا وہ قائم ہو چکا ہے, واقعی میں ان کو نکاسن غریب ہوا اور وہ تم سے بہت گہرا قول و قرار لے چکی تھی. اب قول و قرار ہوتا ہے نکاح کے وقت, ان پہ ذمہ داری لیتا ہے مرد, کوئی سے کوئی ایک وہ بھی کانسیپٹ ہے. ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء الا ما قد خلف, اور جو تمہارے باپوں نے جن سے نکاح کیا ہو ان سے تم نکاح مت کرو, جو میں نے کہا تھا نا کہ جو سوتیلی مائیں ہوتی تھیں ان کو وہ اپنے نکاح کر کے گھر میں ڈال دیا یا بغیر نکاح کے ڈال دیا, وہاں بھی اس معاشرے میں بھی اس کو کہتے تھے نکاح مقت, بہت ہی برا نکاح ہے, اس فطرت انسانی تو رواج کرتی ہے لیکن رواج ان کا تھا. یہاں قرآن مجید میں آ کر اس کا جو ہے سختی کے ساتھ سب سے بات کیا, بڑا کنتے ہوں ماں نے کہا آبا ہو تم, جن عورتوں سے نکاح کیا ہو تمہارے باپوں نے ان سے نکاح نہ کرو, نکاح اللہ ماں کا سلق سوائے اس کے جو ہو چکا, انہ کان فاحشتم و مقتا, یقیناً یہ بڑی بے حیائی کی بات ہے اور اللہ تعالیٰ کے غضب کو بھڑکانے والی ہے, وساء سبیلا, اور بہت ہی برا راستہ ہے. اب جو طویل آیت آ رہی ہے جس میں محرمات سے عبدیہ کا بیان ہے کہ کن رشتوں میں نکاح کا معاملہ نہیں ہو سکتا, ایک مرد کن کن اپنی خواتین رشتے داروں سے شادی نہیں کر سکتا, حرمت علیکم امہاتکم، حرام کر دی گئی تم پر تمہاری مائیں، نمبر ایک، و بناتکم تمہاری بیٹیاں، و اخواتکم تمہاری بہنیں، و اماتکم تمہاری پھوپھیاں، و خالاتکم تمہاری خالائیں، و بنات الاخ اور بھائی کی بیٹیاں یعنی بھتیجیاں، و بنات الاخت اور بہن کی بیٹیاں یعنی بھانجیاں، و امہاتکم اللاتی ارضعنکم اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، و اخواتکم من الرضاعت اور تمہاری دودھ پلانے والیوں کی بیٹیاں جو تمہارے اب بہن بن گئی ہے رضائی، وہ امہات نسائکم اور تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی خاص جن کو ہم کہتے ہیں خوش دامن، وربائکم الناتی فی حضورکم اور اگر وہ جو ربیبہ ہوں جو تمہارے ہاں پلی بڑی ہوں، من نسائکم الناتی دخلتم بہن، ربیبہ یا ربیب اس کو کہتے ہیں کہ ایک عورت کے پہلے کوئی اولاد تھی، آپ نے اس سے شادی کی ہے تو وہ اولاد بھی ساتھ لے آئی ہے، اب وہ آپ کی بیٹے بیٹیاں ہی ہو گئی آپ کی، لیکن وہ آپ کے حقیقی بیٹے بیٹیاں نہیں، ربیب کہلاتے، ربیب اور ربیبہ، تو وہ ربیب اور ربیبہ بھی حرام ہے اگر جو ماں ہے اس کے ساتھ مقارب رکھتی ہو، اگر اس کے ساتھ تعلق سے ذر و شہ ہوا ہے تو پھر وہ ربیبہ جو ہے بچی جو آئی تھی اس کے ساتھ وہ بھی حرام ہو گئی، لیکن اگر کسی وجہ سے بغیر اس کے کہ ان کے ساتھ کوئی جنسی تعلق ہو طلاق ہو جائے تو پھر اس ربیبہ کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے. وربائبکم اللاتی فی حضورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن، جن سے تم نے صحبت کی ہو ان کی جو بیٹیاں ہیں سابقہ شوہروں سے وہ حرام ہیں، فلم تکونوا دخلتم بهن اور اگر تم نے ان سے صحبت نہ کی ہو، فلا جناح علیکم تو پھر کوئی حرج نہیں. وحلائل ابنائکم اور تمہارے بیٹوں کی عورتیں یعنی بیٹوں کی بیویاں بہو جن کو ہم کہتے ہیں تمہاری بہو، الذین من اصلابکم لیکن بیٹے وہ جو تمہارے اپنے صلب سے ہو، اپنے صلب کے بیٹے، وہ بولے بیٹے کا معاملہ نہیں ہے. وان تجمعوا بین الاختین اور اس لیے بھی تم پر حرام کیا گیا ہمیشہ کے لیے کہ بیت پر دو بہنوں کو جمع کرو ایک نکاح میں، الا ما قد سلف سوائے اس کے جو ہو چکا، ان اللہ کان غفور رحیما یقیناً اللہ غفور رحیم، یہ ہو گیا ہو گیا پہلے کا، اس کو تو گڑے مرغے اکھاڑے نہیں جا سکتے، لیکن آئندہ کے لیے یہ محرمات ابدیہ ہیں. اس میں حضور نے اضافہ کیا ہے کہ دو بہنوں کو بھی ایک وقت نکاح میں نہیں رکھ سکتے، اسی طرح خالہ بھانجی کو بھی نکاح میں نہیں رکھ سکتے اور پھوپھی بھتیجی کو بھی نکاح میں نہیں رکھ سکتے، یہ محرمات ابدیہ ہیں کہ جن کے ساتھ کسی حال میں کسی وقت شادی نہیں ہو سکتی. اب ہے وہ محرمات جو عارضی ہیں، اور محسنات من النساء وہ عورتیں جو کسی اور کے نکاح میں ہیں، اب یہ اس وجہ سے کہ وہ اس کے نکاح میں ہیں آپ پر حرام، ہاں اگر وہ طلاق دے دے پھر شادی کر سکیں گے، لیکن یہ کہ اس کے اوپر جو حرمت ہے اس کی وہ حرمت ابھی اس موقع نہیں ہے جو اس آیت میں جو بیانات ہوئی، بلکہ یہ کہ وہ تو کسی اور کے نکاح میں ہونے سے محسنات حسن کہتے ہیں قلعے کو، جو قلعے میں ہیں پہلے ہی ایک خاندان کے قلعے کے اندر ہیں وہ، اور شور والی ہیں الا ما ملکت ایمانکم سوائے یہ کہ ان میں سے کوئی تمہارے یہاں قمیض بن کر آ جائے. ظاہر بات جنگ ہوئی ہے، وہ عورتیں جو ہیں مشرک مردوں کی بیویاں ہیں، وہ لونڈیاں بن کے آ گئی ہیں، تو اگر سے وہ بیویاں ہیں مشرکوں کی وہ صلاح ہے اس معنی میں، لیکن وہ لونڈی کی حیثیت سے آپ کے لیے جائز ہوں گی. کتاب اللہ علیکم یہ اللہ کی کتاب ہے، حکم ہے، فرض ہے تمہارے اوپر. وَإِلَّا لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ اب اس کے علاوہ تمہارے لیے تمام عورتیں حلال ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ کتنی تھوڑی سی تعداد میں عورتیں ہیں کہ جن سے نکاح حرام ہوا، باقی کچھ نہیں پڑا، یعنی مباحات کا دائرہ بہت وسیع ہے، محرمات کا دائرہ بہت محدود ہے. انتم تغو باموالکم لیکن یہ کہ اس کے لیے نکاح ہوگا مہر دے کر، اموال کے ساتھ تم اس میں نکاح کرو، محسنین نیت ہو گھر پہ بسانے کی، قلعے میں لانے کی، غیر مسافرین صرف مکی نکالنے کی نہیں، یعنی یہ جو ہے اس کو کہ کھیل اور ہابی نہ بنا لو، گھر میں آباد کرنے کی نیت ہو اس سے جاری کیا. تم تاثر جو ہوئی دن ہننا فاتو ہننا حضور ہننا جو بھی تم نے ان سے استفادہ کیا ہے تو انہیں ان کے مہر جو ہے مقرر ہوئے ہیں فریضتاً وہ دو. بلا جناح علیکم فیما تراضیتم بہ من بعد الفریضہ، ہاں اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ کسی مہر کے مقرر ہونے کے بعد اگر باہمی رضامندی سے اس میں کوئی کمی بیشی ہو جائے. ان اللہ کان علیما حکیما یقینا اللہ تعالی علیم ہے حکیم ہے. ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات اور جو کوئی تم میں سے اتنی استطاعت نہ رکھتا ہو، مقدرت نہ رکھتا ہو کہ مومن محترم عورتوں سے شادی کر سکے. اب محترم دو معنی میں آتا ہے, ایک خاندانی لڑکی, شریف لڑکی, خاندانی آداب گھرانے کی, کہ اسے گھر کا قلعہ حاصل ہے, اور ایک شادی شدہ عورت کی جو ایک شوہر کے قلعے کے اندر ہے, اسے خاندان کا قلعہ, خاندان کی پروٹیکشن حاصل ہے, سپورٹ حاصل ہے, تو وہ عورت جو ہے وہ محسنہ ہے. اسی طرح وہ عورت کی جو شوہر کے گھر میں ہے, ایک قلعے میں ہے, اس کے گھر میں ہے, اس کی حفاظت میں ہے, وہ بھی محسنہ ہے. پہلے تھا وہ دوسری معنی میں, یعنی شادی شدہ. یہاں مراد ہے شریف زادیاں آزاد مسلمان عورتیں. اب ظاہر بات ہے آزاد مسلمان عورتوں کا تو مہر ادا کرنا پڑے گا, اس حوالے سے کوئی بیچارہ مفلس ہے نہیں دے سکتا ہے, تو کیا کرے. ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم, تو جو لونگیاں ہیں ان سے نکاح کر لیں. من فتياتكم المؤمنات, جو تمہاری مومن جو لونگیاں ہوں. فانكحوا والله اعلم بايمانكم, باقی یہ کہ کون مومن ہے اور نہیں ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے. مراد یہ ہے کہ جو بھی قانونی اعتبار سے مسلمان ہیں, جس کے تم ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے ہو, بعضكم من بعض, ان سب ایک دوسرے ہی میں سے ہو. فانكحوا هن باذن اهلهن, تو ان سے تم نکاح کرو ان کے مالکوں کی اجازت سے. اب ظاہر بات ہے وہ لونڈی ہے زید کی, تو زید اس سے جنسی تعلق قائم کر سکتا ہے, لیکن یہاں اب شخص اسے اجازت دے رہا ہے کہ میں آپ کی اس لونڈی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. اگر اجازت دے گی اب زید کا تعلق منقطع ہو جائے گا, اب وہ اس لونڈی اس کی اس اعتبار سے اس کے کام میں نہیں آ سکتی, بلکہ وہ اب منقوع ہو جائے گی مسلمان. اس لیے بے عزم اہل ہندا, اور یہ کہتے ہیں کہ معاشرہ تھا, دل فیل یہ شکلیں تھیں, یہ نہیں کہا جا رہا یہ شکلیں پیدا کرو. اصل بات کیا ہے کہ جو معاشرہ تھا جس میں کہ قرآن نے اصلاح کا عمل شروع کیا ہے, تو اس میں کیا کیا صورتحال تھی, کس کس اعتبار سے اس میں بہتری پیدا کی گئی, کر دی جائے. فل کرا ہوں گا بے عزم اہل ہندا و آتے ہوں نہ حضور ہوں نہ معروف, انہیں بھی ان کے جو مہر ہے چھوڑے ہوں گے تو دو معروف طریقے پر دو. وہ سناتن غیر مسافرات, ان سے بھی جو تعلق ہے یہ نکاح کا ہوگا, تو نیت ہونی چاہیے گھر میں بسانے کی, محض مستی نکالنے کی اور شہوت لانے کی وہ نیت نہ ہو. ولا متخذات احدان, اور نہ ہی کوئی چوری چھپی کی دوستیاں اور یاریاں ہوں. یہ نہیں کھلا کھلا نکاح ہو, معلوم ہو کہ فلاں کی لوڑی ہے. جیسے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ ابو جہل کا چچا تھا, ایک شریف انسان تھا, اس کی لوڑی تھی. پھر جب یہ یاسر آئے ہیں یمن سے اور آباد ہوئے مکے میں, تو انہوں نے اس کی ابو جہل کے چچا سے اجازت لے کر اور ان کی لونڈی سمیہ سے شادی کی. ان سے پھر حضرت عمار ہوئے, عمار ابن یاسر, اور عمار کی والدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ تین کا کنبہ تھا. وہ شریف آدمی مر گیا تو پھر ابو جہل جو ہے اس کو اختیار ہو گیا ان پر. اس نے پھر جو پرسیکیوٹ کیا وہ آپ کو معلوم ہے, اس خاندان کو بدترین جو سزائیں دی گئی ہیں وہ اس خاندان کو دی گئی. فیضا حسن, پھر جب وہ قید نکاح میں آ جائے, فیضا کہنا بھی خواہش شکل, پھر اگر وہ کوئی غلط کام کرے, اگر کوئی وہ جو ہے بے حیائی کا کام کرے, فعلیہن نصف ما علی المحصنات, تو انہیں آدھی سزا دی جائے گی اس کی پہ جو شادی شدہ کو دی جائے گی. اب یہ جو ہے کیونکہ ابتدائی احکامات ہیں, ابھی تک تو رجم کا حکم آیا ہی نہیں, ابھی تک فوکوروں کا حکم بھی نہیں آیا ہے, ابھی تو یہ کہ آج ہی ہوا تو کوئی بھی انہوں نے اپنا طریقہ مقرر کر لیا ہے تو اتنا کچھ ہم ماریں گے, تو اس میں البتہ ذہن میں رکھا جائے کہ اس میں یہ ہے کہ جو یہ لونڈی ہے منقوحا, اس کو اگر سزا دینی ہے کسی اسی طرح کی جرم کی, تو اس کی سزا بھی آدھی ہوگی. اس لیے کہ ایک شریف خاندان کی عورت جسے پروٹیکشن حاصل ہو اس کا معاملہ اور ہے, اور ایک اس بیچاری غریب لونڈی کا معاملہ اور ہے. زیادہ کا نمن خطیہ لانا کا منقوم, یہ رعایت بھی کہ مسلمان لونڈیوں سے نکاح کر لو, یہ بھی تم میں سے ان لوگوں کے لیے ہے کہ جنہیں اندیشہ ہو فتنے میں پڑنے کا, جو اپنی شہوت اور جنسی جذبے کو روک نہ سکتے, یا اگر اب ان کے لیے نکاح کی کوئی شکل نہیں بنتی ہے تو ہو نہ جائے کہ کہیں کسی غلط کام میں وہ ملوث ہو جائیں. ورنہ یہ کہ وان تک ضرور اگر تم صبر کرو, تو کیونکہ عام طور پر جو باغیے تھے ان کا کردار اونچا نہیں تھا اس معاشرے میں, تو بہتر یہ ہے کہ ان سے نکاح کرنے سے تم بچو اور تحفظ کرو, اس میں بہتر یہ ہے. وان تصدیو خیر النقوم, اور اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. واللہ غفور الرحیم, اللہ غفور الرحیم ہے. یرید اللہ لیبین لکم, اب یہ کیونکہ کچھ احکام آ رہے ہیں تو ایک فلسفے کی بات آ رہی ہے. اب تک بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ احکام کو انسان اپنے اوپر بوجھ سمجھنے لگتا ہے, یہ کرو یہ نہ کرو, یہ کرو یہ نہ کرو, تو آدمی کی طبیعت ہے, فطرت ہے, عبادت محسوس کرتا ہے. بلکہ عیسائی تو میں نے ایک مرتبہ 1970 میں تقریر سنی تھی, کرسمس میں آئی تھی لندن میں, تو انہوں نے کہا تھا کہ شریعت لعنت ہے, ہر ایک انسان کو یہ آرام ہے یہ آرام ہے یہ آرام ہے, رک نہیں سکا ہے, اب دل اس کا میلہ ہو جائے گا, گلٹی کانشنس ہو جائے گا, گلٹی کانشنس سے اس کے اندر جو ہے وہ نیگیٹو سائیکالوجی ڈیولپ ہونی شروع ہو جائے گی. یہ ساری زندگی کہاں سے پیدا ہوئی کہ آپ نے حرام حلال کا فلسفہ کیا, سب حلال چھٹی ہو جائے گی. تو ایسے ایسے فلسفے بھی دنیا میں ہیں, اور یہ میں نے تقریر سنی 1970 میں لندن میں کرسمس کے دنوں میں. یورید اللہ لکم, اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے ان چیزوں کو واضح کر دے, بیا تم سنن النذیر من قبلکم, اور تمہیں ہدایت دے ان راستوں کی کہ جو تم سے پہلے کے لوگوں کے تھے, بلے تم علیکم. اب اس میں دونوں طرف جائے گا, پہلے کے نیکوکار بھی تھے, پہلوں کے بدکار بھی تھے. نیکوکاروں کا راستہ تم اختیار کرو صراط النذیر انعمت علیہم, اور دوسرے راستوں سے تم بچ سکو. بھیا تم علیہم, علیکم اللہ چاہتا تمہارے اوپر تم پر عنایت فرمائے. واللہ علیم الحکیم, اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے. واللہ یرید یتوب علیکم, دوبارہ پھر وہ اللہ چاہتا ہے تم پر مہربانی فرمائے. ویرید الذین یتبعون الشہوات, اور وہ لوگ جو شہوات کی پیروی کرتے ہیں, وہ چاہتے ہیں ان تمیلوا میلا عظیما, کہ تم کو ایک طرف غلط راستے سے دور تک تمہارا جو ہے رجحان ہو جائے, اور ادھر ہی تم بھٹکتے چلے جاؤ. آج جو بھی ہے عورت کی آزادی کی بنیاد پر, ایمینسیپیشن کی بنیاد پر, یہ ساری چیزیں جو ہو رہا ہے, ریبن لب ہے, یہ سب کا سب تر حقیقت ان حدود و سلوک کو توڑ کر اور سارا یہ جنسی جو ہے انارکی پھیلانے کا ایک یہ سازش ہے جو دنیا میں چل رہی ہے. یرید اللہ اور یہ سب کے پان کو تم یہ رقم جو کہ بہت زیادہ اللہ تم پر, اللہ تم پر تخصیص چاہتا ہے. جب تم ان چیزوں پر عمل نہیں کرو گے, معاشرے میں بدگمانیاں پھیلیں گی, فساد ہوگا, گندگیاں ہوں گی, جھگڑے ہوں گے, بدگمانیاں ہوں گی, یہ سارا کچھ ہوگا, تو اللہ کو تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے. وہ خود کل انسان و ضعیفہ, اور انسان پیدا کیا گیا ہے کمزور, اس کے اندر کمزوری کے پہلو بھی ہے. جہاں بہت اونچا پہلو ہے, روح ربانی پھونکی گئی ہے, وہاں یہ لفظ بھی تو اس کے اندر ہے, اور اس کے اندر جو ہے روح کے پہلو موجود ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل, اے ایمان اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے ہڑپ نہ کرو, الا ان تکون تجارتا عن تراض, سوائے اس کے جو تجارت ہو تراضی بالکل تمہاری باہمی رضامندی ہے. یہ جوتا ہے 200 روپے کا ہے, آپ کو منظور ہے 200 دیجیے, جوتا لے لیجیے, یہ آپ کی باہمی رضامندی سے سودا ہے, وہ ہو گیا. لیکن یہ کہ اس سیدھے سادے اور صحیح اور طریقے پر ایک بنائی بات ہے, کچھ نہ کچھ تو آپ نے نفع اس میں سے کمایا ہے, آپ نے محنت کی ہے, کہیں سے لائے ہیں, شور کیا ہے, دکان کا کرایہ دیا ہے, لیکن اس کو گرج نہیں کرے گا. لیکن جھوٹ بول رہے, خدا کی قسم کھا رہے کہ میں نے تو اتنے کر لیا, اب یہ ہو گیا, تم آپ نے اپنی ساری محنت بھی ضائع کی اور آپ نے حرام کما لیا, اور یا کوئی اور طریقے ہیں مال ہڑپ کر رہے ہیں, دھوکہ دے رہے ہیں. یا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم, اور نہ اپنے آپ کو قتل کرو, یعنی ایک دوسرے کو قتل کرو. تمدن کی جڑ دو چیزوں پر ہے, احترام جان, احترام مال. میرے لیے آپ کا مال محترم ہے, آپ کی جان محترم ہے, میں اسے کوئی غضب نہ پہنچاؤں. آپ کے لیے میرا مال, میری جان, میرا جسم محترم ہے, اسے کوئی غضب نہ پہنچائے. اگر تو یہ جینٹلمین ایگریمنٹ ہمارا چلتا ہے, تب تو ہم ایک معاشرے میں رہ سکتے ہیں, ایک ملک میں رہ سکتے ہیں, اور اس میں اطمینان ہوگا, سکون ہوگا, چین ہوگا. اور جہاں یہ دونوں احترام ختم ہو گئے, جان کا نہ مال کا, تو ظاہر بات ہے پھر وہاں سکون کہاں سے آئے گا, اطمینان کہاں سے آئے گا, چین کہاں سے آئے گا. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا, یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر بہت ہی مہربان ہے. فَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا, اور جو کوئی بھی یہ کام کرے گا, دو کام, چوری اور دھوکا اور قتل نفس, ظلمًا اور عدوانًا, تعدی کے ساتھ, ظلم کے ساتھ, فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا, تو اسے تو ہم جھونک دیں گے آگ میں. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا, اور یہ چیز اللہ پر بہت آسان ہے. یہ نہ سمجھنا کہ کیا اللہ تعالیٰ تمام نو انسانی کو جہنم میں جھونک دے گا, اللہ کے لیے بہت آسان ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم, ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر.